طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ صافات چل رہی ہے اور سورہ صافات کی 10 آیتیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھی جس میں اللہ رب العزت نے ایمانیات کو توحید کو رسالت کو ان چیزوں کو بیان فرمایا اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مدلل کر کے بیان فرمایا مشرکین کے عقائد کی تردید بھی فرمائی جنت اور دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی فرمائی اور فرمایا کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازم پچھلی جو آیات گزری ان آیات میں اللہ تعالی نے عقیدہ توحید کو بیان کیا عقیدہ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کی صفات میں اس کی طاقت میں اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں اس کی ذات اور صفات میں کوئی نہ شریک ہے نہ شریک ہو سکتا ہے نہ شریک ہوگا یہ عقیدہ توحید ہے اب جو یہ آیات ہیں جو 8 آیات یہ ہیں جو ہم نے ابھی یہ جس کا بات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے بعد ان 8 آیات میں عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں آخرت کا عقیدہ کیا یہ عقیدہ بھی ضروری ہے انسان کا یہ درست ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا رکھا آخرت میں کیا ہوگا قرآن کریم نے جس چیز کو جگہ جگہ بیان فرمایا آخرت کی ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کافر ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا وہ یوں کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہ کیا ہم جب مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری مٹی بن جائیں گی اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس آخرت کے عقیدے کو بیان فرماتے کہ نہیں یہ ہوگا سب انسان تمام جتنے بھی دنیا میں آئیں گے موجود ہیں یہ سب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا جنت اور دوزخ کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ان 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدت کے عقیدے کو بیان فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر عقلی دلیل پیش کی عقل سے بیان کیا کہ یہ ہوگا جس کا خلاصہ یہ کہ کائنات کے جن بڑے بڑے اجسام کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیاتوں میں ذکر کیا، جیسے فرشتے ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، شہاب ثاقب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور کہا کہ ان بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا. سورج کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ اندازہ کیجئے. چاند کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آسمان اور ستارے کوئی چھوٹے ہیں؟ زمین تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، پوری زمین. اس زمین پہ بسنے والا انسان کتنا چھوٹا تھا، اندازہ تو کیجئے آپ. کہاں سورج، کہاں چاند، کہاں ستارے، اور کہاں ایک انسان 6 فٹ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے خالق ہم ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ خالق نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو کوئی بنا کے تو دکھا دے ایسی کوئی چیز. بناتے تو دے، ایسی کیا چیز بنائے گا، اس کا عشر عشیر بھی بنا کر دکھا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق ہم، اتنے بڑی بڑی چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک ہم، ان کو وجود بخشنے والے ہم، ختم کرنے والے ہم، تو انسان کو پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کون سا بڑا پہاڑ ہے، کون سا میرے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے عقیدے کو درست کرو. عقیدہ بنیادی چیز ہے. تمام اعمال اسی وقت انسان کے صحیح ہوتے ہیں جب انسان کے عقیدے بھی صحیح ہیں. نیکیاں ایک آدمی کرے، اگر وہ نیکی نیکی ہے، وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے، تو وہ نیکی نیکی ہے، اس نیکی پر اجر و ثواب ہے. اور اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، پھر کتنی نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو دے دیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. فما لہ بالآخرت من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. تمام اعمال صالحہ، تمام دین کے اعمال، یہ سب دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ایمان ہے تو صحیح. ایک آدمی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ جڑو، اہل علم کے ساتھ جڑو. اگر آپ اہل علم کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو بھاگنے کا اندیشہ ہے، بھاگنے کا اندیشہ. عالم ہونا ضروری ہے. اس کی مثال میں آپ کو دنیا کی چیزوں سے دیتا ہوں. دنیا میں کوئی انسان کتنا اچھا علاج کر لے لیکن باقاعدہ اس نے ڈاکٹری نہ پڑھی ہو، ڈاکٹر میڈیکل اس نے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، نہ باقاعدہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جا کر اس نے میڈیکل پڑھا، نہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر ہاؤس جاب کیا، وہ کتنا اچھا لوگوں کا علاج کرتا رہے لیکن قانون ضابطہ کو اس کو ڈاکٹر نہیں مانے گا، اور اس کے بارے میں ڈر رہے گا کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ماہر نہیں ہے، اس کا اس نے علم حاصل نہیں کیا. اسی طرح دنیا کے تمام علوم و فنون ہیں، وہ باقاعدہ پڑھنے پڑتے ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، کسی ماہر آدمی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. جو پرانا تجربہ کار آدمی ہے اس کے ساتھ رہے گا تو جا کر کہیں گے دوسرے کو بھی کہاں بھائی یہ اس کا ماہر. اسی طرح اللہ تعالی نے علم دین کا معاملہ رکھا. علم دین سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. محض لوگ جس طرح دین کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، علم دین کو بڑا معمولی سے سمجھتے ہیں. اچھا جی ہم نے خود، میں نے کسی سے پوچھ لیا تھا صاحب، اس طرح نہیں مسئلے حل ہوتے. کسی سے پوچھ لیا تھا، آپ دنیا کی چیزوں میں یہ کام نہیں کرتے، اس میں بھی یہ کام نہیں ہوگا. لیکن دین جو ہے یہ تو پڑھنے کی، سمجھنے کی، کسی ماہر کے ساتھ رہنے کی چیز ہے. صحابہ کرام کس کے ساتھ رہتے تھے بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال میں سورہ بقرہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, تو ترجمہ تو آتا تھا نا حضرت عمر فاروق کو, عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی, تو 8 سال تک مطلب سیکھتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب مطلب سیکھتے رہے تو پتہ چلا کہ علم سیکھنے کے لیے استاذ کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر علم نہیں آتا. ہمارے ہاں لوگوں نے تماشا بنا لیا دین کو, خود بیٹھ کر پڑھا, جو سمجھ میں آیا صحیح یا غلط اس پر عمل کر ڈالا. صحابہ کرام نے پھر وہ جو سیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو تابعین کو سکھلایا, تابعین نے تب تابعین کو سکھلایا, وہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے اور آپ تک موجود ہے. ہمارے ہاں بھی اصول یہی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے استاد سے باقاعدہ وقت لگا کر سیکھے گا پڑھے گا وہ عالم دین سمجھا جائے گا, پھر بعد میں اپنے استادوں کی خدمت میں ایک ساتھ رہ کر آگے کام کرتا رہے تو وہ سمجھا جائے گا کہ ہاں عالم دین ہے. یوں گھر میں بیٹھ کے 2-4 کتابوں پر مطالعہ کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے ایسے تو بہت پھر رہے ہیں, وہ عالم نہیں ہوتے. اسی لیے عقیدہ جو ہے نا, عقیدہ مثلا کیا, اللہ ایک ہے یہ عقیدہ ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ عقیدہ ہے, اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں یہ عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے یہ عقیدہ ہے, نبی آخر الزمان ہے یہ عقیدہ ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی حوالے سے نہیں آئے گا یہ عقیدہ ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, منزل من اللہ, اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی یہ عقیدہ ہے, جنت برحق ہے یہ عقیدہ ہے, دوزخ برحق ہے یہ عقیدہ ہے, اور عذاب قبر برحق ہے یہ عقیدہ ہے, پل صراط پر سے گزرنا یہ عقیدہ ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ عقیدہ ہے. اب کوئی آدمی کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے کہتے سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا, سب چیزیں مانتا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی آخر الزمان ہیں, میں نہیں مانتا, نعوذ باللہ, یہ عقیدہ ہو گیا اس کا, دل میں آ گئی بات, جیسے ہمارے قادیانی کہتے ہیں, وہ سب چیزیں مانتے ہیں, وہ ہر بات مانتے ہیں, قرآن کریم بھی مانیں گے, حدیث کو بھی مانیں گے, لیکن وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ بھی اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, بس یہ ایک بات, اس کو وہ کہتے ہیں دار ایمان سے خارج. عقیدے بڑی نازک چیز ہوتے ہیں, اسی لیے ہمارے ہاں عقائد کو بڑے اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایمان مضبوط رہے. قبروں پر جا کر مرادیں مانگنا, قبروں پر جا کر جناب راتیں گزارنا کہ جی یہ ہمیں یہ قبر کچھ دے دے گی, قبر کیسے دے دے گی, دینے والی ذات کون ہے, اللہ کی, مانگا اللہ سے جاتا ہے, غیر اللہ سے نہیں مانگا جائے گا, مانگا اللہ کی ذات سے جاتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, دینے والی ذات اللہ کی, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں, شفا اللہ کے ہاتھ میں, رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, حیات اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, قبریں کوئی کچھ نہیں دیں گی. تبھی یاد رکھیے گا اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ قبروں سے کچھ ملتا ہے وہ کفر کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ عقیدے کو درست فرما رہے ہیں کہ تم اپنے عقیدے کو درست کر لو, ان کافروں کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جاؤ گے, یاد رکھو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے, اور اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا پہلی مرتبہ زندہ کیے جانے سے زیادہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما کہ جہاں جس ذات نے اتنے بڑے بڑے فلکیات، اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، بڑے بڑے اجسام، بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، وہ اللہ 6 فٹ کا انسان دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جس طرح اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی اللہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور ہم سے حساب کتاب جب ہونا ہے، تمام بنی نوع انسان سے ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے، تو ہم سے دوبارہ زندہ کر کے ہی حساب کتاب ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں. فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقاً ام من خلقنا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جس کو ہم نے پیدا کیا وہ زیادہ مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک چپکتے ہوئے گارے سے. یعنی انسان کو پیدا کیا، یوں ترجمہ کر لیں تو بھی ترجمہ صحیح ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام مراد ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہم سب کے باپ ہیں. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اس کے دو تشریح ہیں مٹی سے پیدا کرنے کی. ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تو انسان کے خمیر میں مٹی کو بھی ڈالا. تمام دنیا کی مٹی کو اللہ تعالی نے ایک جگہ کے اوپر جمع فرمایا، مختلف علاقوں کی، افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، ساری مٹیوں کو جمع کر کے گارا بنایا، اس سے انسان کے خمیر کے اندر وہ ڈال دی. مختلف علاقوں کے لوگ پیدا ہوتے رہے، مختلف رنگ و نسل کے انسان پیدا ہوتے رہے. دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا. ہر انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوئی، نطفے سے ہوئی. نطفہ پیدا ہوتا ہے خون سے، خون پیدا ہوتی ہے غذا سے، غذا جو پیدا ہوتی ہے وہ واسطہ یا بالواسطہ مٹی سے بنتی ہے. جتنی غذائیں آپ دیکھیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں، گندم مٹی سے نکلتی ہیں، چاول مٹی سے نکلتے ہیں، دالیں مٹی سے نکلتی ہیں، ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے. گوشت ہے، جو جانوروں کے ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ بالواسطہ یہ بھی مٹی سے بنا، اس لیے کہ جانور جو ہے وہ غذائیں جو کھاتا ہے، وہ سبزیاں کھاتا ہے، پودے کھاتا ہے، وہ پودے کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے. اس سب کا خون بنتا ہے، اس سب کا گوشت بنتا ہے. آخر کار اللہ نے انسان کو کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا. وہ چیزیں کھا کھا کر انسان بڑا ہوتا ہے، اسی سے اگلا انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی نسل کی بقا اسی طریقے سے رکھی. یہ قدرت ہے اللہ کی، نظام فطرت ہے اللہ کا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انسان کو ایک کھرپتے ہوئے گارے سے پیدا کیا. بل عجبت ویسخرون، تم لوگ تعجب بھی کرتے ہو اور مذاق بھی اڑاتے ہو اللہ کا. آج بھی ہمارے ہاں لوگ اللہ کے احکامات کو مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے، بھائی یہ کیسے ہوگا، بھائی یہ کہاں کی بات ہے، یہ کیسے ہوگا، ہمیں اور آپ کو کیا حق ہے کہ کیسے ہوگا، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ہم کیسے ہوگا، ہماری مجال کیا ہے کہ کیسے ہوگا. اور پھر اعتراض کرنا، مذاق اڑانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مذاق تو انسان کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے. یہ جائے کہ رب مالک الملک کا مذاق اڑائے انسان، اس کے احکامات کا مذاق اڑائے. بھئی ایک آپ زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آئی بات، حد سے حد بات یہی ہے کہ یہ کہا جائے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ فرماتے بل عجب تو ویس کروں، ایک تو تعجب بھی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ ہمارے تو جس طرح یہ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے مزاج بیان کیا، آج ہمارے ہاں کا بھی مزاج یہی ہے کہ جب ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کافروں کی چیز بتاتے ہیں نا، میں تو اپنے گرد و پیش میں محسوس کرتا ہوں کہ یہی معاملے تو ہم لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں. اللہ کے احکامات کے اوپر تعجب کرنا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا. آج لوگ گاڑیوں کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر طرح طرح کے فرائض و واجب، برقعے کا، پردے کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کوئی سوچنے کی بات ہے کہ مذاق کس کا اڑا رہے ہو؟ اگر کوئی برقعے کا مذاق اڑا رہا ہے، پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، نمازوں کا مذاق اڑاتا ہے، دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے،
تو حقیقت میں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مذاق بنا رہا ہے نعوذ باللہ. تو جس انسان کو اپنی تباہی مقدر ہے تو ٹھیک ہے اڑاتا ہے. اسلام کو، دین کو، اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو زمانہ جاہلیت سے لوگ یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے نام اپنی عبرت خود ہی بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ پردے کا مذاق اڑاتے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کتنی بے حرمتی اور درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کیوں رکھے تھے. اس میں عورت کی عزت، اس میں عورت کی عصمت، اس میں عورت کا وقار اور جرائم کی بے خونی، یہ تو ہے اور کیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم، آپ کی کوئی سنت، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی. ہمیں سمجھ میں نہ آئے ایک الگ بات، ہم نہ عمل کرنا چاہیں ایک الگ بات، لیکن اللہ کا حکم اٹل ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اٹل ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب نصیحت کرتے ان کو کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں، کوئی نشانی ان کو نظر آتی ہے اللہ کی، يَسْتَسْخِرُونَ، تو مذاق اڑاتے. اس سے مراد معجزات، اللہ تعالیٰ کے جو معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات تو وہ ہیں جو قرآن کریم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کی مخلوق کی چیزیں ہیں. ہر انسان خود زندہ جاگتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. میں آدمی کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی طاقت کو ادھر ادھر مت دیکھیں، اپنے سر سے پیر کے اندر دیکھ لو، سر سے لے کر پیر تک اپنا جائزہ لے لو، ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اور پھر اگر دائیں بائیں دیکھو تو ہر طرف چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ طاقت کی چیزیں ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، کوئی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی نہیں بنائی. انسان غور نہیں کرتا. الگ بات، ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں کہ کیا اللہ نے ایک نظام قدرت بنایا ہمارے جسم کے اندر، کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ ہم اس کا کوئی بدل تیار کر سکے ہوں آج تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے میرے معجزات ذکر کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تو اپنی قدرت کی بے شمار چیزیں تو دنیا میں رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات ظاہر فرمائے. یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی پر آتا ہے، معجزہ جو ہے وہ نبی پر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزہ ظاہر فرمائے. شق قمر کا واقعہ ہوا، معجزہ تھا. معراج کا واقعہ، اب وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان معجزات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ بھی کوئی معجزہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معجزات کا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے معجزات کا مذاق اڑاتے چلو اڑا لو، لیکن چاروں طرف میرے اور آپ کے گرد و پیش، خود ہمارے اپنے جسم کے اندر اللہ نے جو بے شمار چیزیں رکھی ہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی ہے، اس کا کیا جواب دے گا؟ ہمیں اللہ نے بینائی دی، کوئی بینائی بنا سکتا ہے؟ ہمیں اللہ نے سماعت دی، کوئی سماعت بنا سکتا ہے؟ ہمیں اللہ نے خون ہمارے جسم میں رکھا، آج ہم خون کے زندہ ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا خون ختم ہو گیا، کوئی انسان متبادل خون بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کا تو خون لے لے گا لیکن خون تو نہیں بنا سکتا نا. یہی حال انسان کے اوپر سے لے کے نیچے تک تمام اعضاء کا، ہر طاقت کا، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مونسون آتے ہیں، بارش آتی ہے، دن ہوتی ہے، رات ہوتی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قدرت کی نشانی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے. وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے.
تو کس کس چیز کو جادو کہو گے بتائیے؟ کس چیز کی، کون کون سی چیزوں کو ہم جادو کہتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی طاقت، ہر چیز اللہ کی طاقت کا مظہر. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے غیر مسلم، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہماری ہڈیاں مٹی میں رل مل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبر سے، او آباؤنا الاولون، اور ہمارے پہلے آبا و اجداد جو ہم سے بہت زمانے پہلے انتقال کر گئے، کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں تم مٹی میں ملنے کے بعد تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے، وانتم داخرون، اور تم ذلیل و رسوا بھی ہو. ذلیل و رسوا اس لیے کہ پہلے تمہیں نصیحتیں کی گئیں، پہلے تمہیں بتایا گیا، پہلے تمہیں سمجھایا گیا، کوئی بات نہیں مان کر دی تم لوگوں نے، اور ایک اپنی رٹ پہ لگے رہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے دماغ لڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم لوگ ذلیل ہو کر رہو گے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. آخرت میں یہ کہ جو بات تم کہتے تھے اس کے الٹ بات اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمائی. اللہ، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے، جہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا آخرت کا بیان، آخرت کے عقیدے کا بیان، عقیدے کا بیان یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزات اللہ کے نبی پر ظاہر ہوتے ہیں، معجزہ نبی کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتا. کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے وہ کرامت ہوتی ہے، لیکن معجزات صرف اللہ کی، نبی علیہ السلام، اور معجزہ دینے والے ذات اللہ کی ہے، اور جس کے ہاتھ پر وہ معجزات ظاہر ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام، تو وہ اب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. ان آیات کے اندر یہ بیان کیا، یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے معجزات کے اوپر تم لوگ نہ تعجب کرو نہ تم لوگ مذاق اڑاؤ، جو حکم ہے اللہ کا بس گردن جھکا کے اس کو مانو. دیکھو بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے سمجھ میں نہ آنا، ایک ہوتی ہے نہ ماننا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نہ ماننا اور ایک ہوتا ہے سمجھ میں نہ آنا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں ہوتا، بھائی عمل کے اندر میں کوتا ہوں. تو ٹھیک ہے، کوتا ہی ہے، عمل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، کوشش بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیں گے کبھی توبہ بھی کر لے. ایک آتا ہے کہ میں مانتا نہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آخرت کی چیزوں کو، آخرت کے عقیدے کو میں نہیں مانتا. وہ کیسے انسان، وہ آدمی کیسے جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، اس کا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ معاملہ اس کو ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدہ ہی خراب ہے اس کا. اسی لیے میں یہ بات، یہاں ساری آیتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان، انسان کا حساب کتاب ہوگا. جو انسان نے اچھا یا برا دنیا میں کیا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. قرآن کریم کی سورت زلزال کے اندر آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن کے وہ زمین جو ہے اور انسان کے سارے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے بارے میں خبریں بیان کی. یہ زمین بول پڑے گی کہ یہاں اس نے گناہ کیا تھا، ہاتھ بولے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، کان بولیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، زبان بولے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. کہاں تک بچو گے؟ یوم اذن تحدث ہوگا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی فرمایا کہ جو انسان فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان اس دنیا میں جو خیر کا کام کرے گا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر کوئی انسان اگر کسی ذرے کو برابر بھی کوئی برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا یہ عقیدہ بیان فرمایا. تو اس کے اندر یہاں بیان فرمایا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب کتاب ہے، حساب کتاب میں اچھا یا برا جو کرو گے وہ اس کے سامنے ہوگا. اور اس کے اوپر اس کا سزا اور جزا ہوگی. دنیا میں آدمی کیا کیا نہیں کر رہا ہوتا, بعض اوقات گناہ میں کوئی انسان اتنا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے انسان کی جان تک لے لیتا ہے, دوسرے انسان کا مال تک چھین لیتا ہے, دوسرے انسان کی عزت تاتار کر کے ڈال دیتا ہے. یہ سارے کام وہ کرتا ہے لیکن سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. ان سب کی جزا و سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. بچ نہیں سکتا کوئی انسان اپنے کسی جرائم سے, اپنے کسی گناہ سے. جیسا ہوگا اس سے برا اس کے ساتھ کیا جائے گا, اس سے زیادہ کی اس کو سزا ملے گی. اسی لیے ہم جرم کرتے وقت, گناہ کرتے وقت ہمیشہ اس بات کے پیش نظر رکھیں, یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں سب ہمارے سامنے آنے والا ہے. یہ آٹھ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی, جس کے اندر آخرت کا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان فرمایا. اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں حشر کے اور نشر کے واقعات بیان فرمائے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کافر اور مسلمانوں کو جو حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما, دین اور دنیا کے ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر جاری نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.